सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और अपने सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। इस शुमारे की सौती तलखीस रूबरू अफसाना निगार डॉक्टर सैयद अहमद कादरी से हमारा मुकालमा।
मैंने अफसाने लिखना शुरू किया। सबसे पहला अफसाना मेरा पटना से एक रसाला निकलता था जेवर के नाम से, 1973 में शाया हुआ, और उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला और अब तक मेरे 3 अफसाने मजमूए। पहला है रजा रजा ख्वाब, दूसरा धूप की चादर और तीसरा पानी पर निशान और चौथा जेर तरतीब।
कलाम शायर बज़ुबान शायर जनाब शोएब बिन अजीज का कलाम इन्हीं की आवाज में।
ये खुद सर वक्त ले जाए कहानी को कहाँ जाने, मुसन्निफ का किसी किरदार में होना जरूरी है। अशेर देखिए कि किसी की याद से इस उम्र में दिल की मुलाकातें, किसी की याद से इस उम्र में दिल की मुलाकातें, तपती शाम में एक धूप का कोना जरूरी है। किसी की याद से इस उम्र में दिल की मुलाकातें, ठिठरती शाम में एक धूप का कोना जरूरी है। जनाबे दिल बहुत
नाजा
ना हो दागे मोहब्बत पर, ये दुनिया है यहाँ ये दाग भी धोना जरूरी, ये दुनिया है यहाँ ये दाग भी धोना जरूरी है।
तफीम गालिब दीवान गालिब की एक मारूफ गजल की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
गालिब की गजल नंबर 97 पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये गजल गालिब ने 1816 में तहरीर की। इस गजल में 6 अशार हैं और जिन खूबियों की ये गजल हामिल है उसमें वो चंद चीदा चीदा अशार भी हैं जो बहुत लोगों की ज़बान पे चढ़े रहते हैं, तो उसको भी आज देखते हैं कि ये मशहूर गजल जो गालिब की है उसमें क्या क्या मुश्किलात गालिब ने शामिल की हैं। गजल यूं शुरू होती है, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं खयाबा खयाबा इरम देखते हैं,
और आखिर में वकार बिन इलाही का अफसाना एक ही कहानी खालिद हमीद सुनाएंगे।
औरत के बारे में नहीं, मेरी इस कहानी में औरत तो सिरे से है ही नहीं, दूसरा इत्मीनान से बोला, तो फिर कोई सियासी मसला होगा। तुम लोग सियासत में टांग क्यों अड़ाते हो, यह काम सियासतदानों के लिए छोड़ दो। उसने दूसरे को टोका, नहीं ऐसा भी नहीं है, हमारा सियासत से क्या काम, सियासत में तो वो मुंह मारे जिसे दूसरों के लिए कुएं खोदने में महारत हो, और मुझे तो तुम जानते ही हो। अब दूसरा संभल कर बैठ गया। अच्छा, तो फिर किसी हादसे के बारे में बात होगी। यार गाड़ियां क्या भरी हैं कि हादसे भी धड़ाधड़ होने लगे हैं, जब रेड़ी वानों के पास भी गाड़ी आ जाए तो यही होगा। दूसरे के लहजे में बेताबी थी। कहानी हादसे के बारे में है भी और नहीं भी।
प्रोग्रामों की सौती झलक आपने सुनी, तफसील इस ऐलान के बाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है, 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 0800-777-789।
लीजिए आज आप मिलिए डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब से। कादरी साहब बुनियादी तौर पर नबातात के मुअल्लिम हैं, मगर अदब और सहाफत के शोबों से इनका ताल्लुक अनमिट है। भारत के सूबे बिहार के शहर गया के एक कॉलेज में ये नबातात की तालीम देते हैं। अफसाना निगारी इनका महबूब शोबा है, मगर अदब और सहाफत के दूसरे शोबों में भी इनका काम नुमाया है। उर्दू सहाफत की तारीख के बारे में इनकी किताब बिहार के सूबे की तमाम यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है। ڈاکٹر سید احمد قادری صاحب نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ وہ افسانہ نگاری کی طرف کیوں اور کیسے متوجہ ہوئے۔
جہاں تک ادبی سفر کا تعلق ہے تو یہ ادب مجھے ورثے ملا ہے۔ گرچہ میں سائنس کا طالب علم رہا، باٹنی میرا موضوع رہا اور میں نے پی ایچ ڈی بھی اسی موضوع پہ کیا ہے، لیکن چونکہ ورثے میں مجھے ملا اس لیے بچپن سے ہی مجھے ادب سے تعلق رہا، اور سمجھیے کہ اڑنا بچھونا میں نے ادب ہی کو بنایا۔ اور خاص طور پہ بچپن میں جو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میری بڑی بہن کے لیے وہ آتا تھا بچپن میں کھلونا، ایک رسالہ ہوا کرتا تھا، بہت چاس اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے پڑھنے کے بعد اپنے سرہانے رکھا مجھے، میں نے موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ میں بھی کھلونا رسالہ پڑھ لوں، میں نکال لیا۔ نکالنے کے بعد ان جب نیند کھلی ان کی میری باجی کی تو دیکھا کہ کھلونا رسالہ غائب ہے اور میں پڑھ رہا ہوں۔ انہیں بڑا غصہ آیا اور میری پٹائی کر دی انہوں نے۔ میری پٹائی کی خبر جب میرے والد صاحب جناب بدر اورنگ آبادی کو پہنچی تو وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اور خاموش کرنے کے لیے، جو خود وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے ابن صفی کی، وہ مجھے دے دی۔ اب ظاہر کہ 9-10 سال کا لڑکا وہ ابن صفی کیا پڑھے گا، لیکن بہرحال یہ اپنی باجی کو تھوڑا سا مروب کرنے کے لیے، دیکھو میں وہ کتابیں پڑھ رہا ہوں جو ہمارے ابا پڑھتے ہیں۔ لیکن آخر ہوا یہ کہ جب دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، 2-4 سال 8 سال کے بعد، یقین جانیے کہ ابن صفی جادو کا سکن لگا، وہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اور میں آج نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ ادب میں ابن صفی کا جو رول رہا ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حالات پھر دھیرے دھیرے بدلتے گئے، اس کے بعد پھر میں نے افسانے لکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلا افسانہ میرا پٹنہ سے ایک رسالہ نکلتا تھا زیور کے نام سے، 1973 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اور اب تک میرے 3 افسانوی مجموعے، پہلا ہے رضا رضا خواب، دوسرا دھوپ کی چادر، اور تیسرا پانی پر نشان، اور چوتھا زیر ترتیب۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ والد صاحب کی ملازمت کے رانچی سے وہ دوسری جگہ چلے گئے، ہم لوگ گیا چلے آئے، اور گیا میں ظاہر کہ وہ ادب کے خاص مرکز ہے، وہاں ایک نئی دنیا مجھے دیکھی۔ میں نے وہاں کا ایک رسالہ نکلتا تھا سہیل، اس سے میں منسلک ہو گیا۔ وہاں کی بڑی اہم شخصیت، ادبی شخصیت تھی کلام حیدری صاحب کی، جن کا مکان رینا ہاؤس ادب کی کا ماجگاہ تھا ایک زمانے میں، بڑی بڑی محفلیں سجا کرتی تھیں، اور میں اس میں خاموشی سے بیٹھا کرتا تھا، لوگوں سے سنا کرتا تھا، بڑی بڑی شخصیتیں آیا کرتی تھیں، خواجہ احمد عباس، علی سردار جعفری۔ تو اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور سیکھنے کے بعد پھر کلام حیدری صاحب نے مجھے بہت ہی کہیے کہ ادب اور صحافت دونوں میں، اس زمانے میں نکالا کرتے تھے کلام حیدری صاحب آہنگ، ماہنامہ اور ہفتہ وار مورچہ۔ تو ایک دن ان کا کیسا ہے کہ ماہنامہ آہنگ کا فکشن نمبر شائع کرنے جا رہے ہیں، تم ایک مضمون لکھو۔ اب ظاہر کہ اس وقت تک میں نے کوئی تنقیدی مضمون لکھا نہیں تھا، اور جب انہوں نے کہہ دیا تو وہ حکم کا درجہ تھا میرے لیے۔ میں نے انہوں نے 3 افسانے دیے، کہا کہ اسے تجزیہ کر کے لے آؤ، اور 3 افسانے تجزیہ کر جب میں نے دیا تو انہوں نے بہرحال میری کہیے کہ ہمت افزائی کے لیے کچھ کریکشن کیا، اس کے بعد شائع کیا، اور اس میں لکھا نقاد ڈاکٹر سید احمد قادری۔ یہ میرے لیے اس قدر خوشی کی بات تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے مورچہ ہفتہ وار اخبار تھا، تو ایک دن انہوں نے کہا کلام حیدری صاحب نے کہ ایسا کرو قادری کہ ایک تم اداریہ لکھ کر لاؤ۔ اس زمانے میں جب مورچہ بالکل ہی بہت ہی عروج پر تھا، اور ایسے میں مجھے اس اخبار کا اداریہ لکھنے کے لیے کہا، تو میرے لیے بڑا اعزاز بھی تھا، اور میرے لیے بڑی اہم بات یہ تھی کہ مورچہ جیسے اخبار میں میں اداریہ لکھوں گا۔ بہرحال ایک اداریہ میں نے لکھ کے دیا انہیں، انہوں نے پسند آیا، تو انہوں نے بغیر نام کے شائع پہلے کیا، پھر دوسرا مانگا انہوں نے، پھر دوسرا جب میں نے دیا تو انہوں نے لکھا سید احمد قادری مدیر معاون مورچہ۔ اس طرح سے صحافت کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پٹنہ میں رضوان احمد صاحب، جو آپ کے وہ سفر میکا سے بھی منسلک تھے، وہ نکالا کرتے تھے زیور رسالہ، انہوں نے اپنا میرا افسانہ شائع کیا۔ صحافت کے خاردار ریگستان میں مجھے انہوں نے ایک طرح سے چلنے کی ترغیب دی، کس طرح سے ریگستان میں چلا جا سکتا ہے، کانٹو بھائی راستے سے گزرا جا سکتا ہے، اور میں گزرتا گیا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب 1984 میں میں نے اپنا اخبار ہفتہ وار بودھ دھرتی نکالا، مہاتما بدھ کی سرزمی سے چونکہ میرا تعلق ہے، اس وجہ سے بودھ دھرتی نکالا، اور اللہ کا شکر یہ رہا کہ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے ادیب و شاعر اس سے منسلک ہوئے، اور کافی اس کے ادارے، اس کے مضامین پسند کیے گئے اور ڈائجسٹ ہوا کرتے تھے۔ کس طرح سے میرا یہ سفر جاری رہا, اور اس کے بعد تنقید کا جہاں تعلق رہا تو تنقیدی مضامین میں لکھتا رہا, گرچہ میں تنقید کے سلسلے میں ایسی ایسی بڑی بڑی شخصیتیں سامنے تھیں کہ ان کے سامنے ظاہر ہے کہ میری تنقید کیا بے ساتھی. بہرحال میں نے کوشش کی کہ اپنی تنقید میں لکیر پیٹنے کا عمل کو نہ دہرایا جائے اور کچھ الگ ہٹ کر ایسی چیزیں ہوں جو تخلیق کی روح میں اتر کر تنقید کی جائے. اس لیے میں نے کچھ الگ ہٹ کر اپنی تنقید میں نے کی ہے, اور خاص طور پر ایسے لوگوں پر جنہوں نے نظر انداز کیا گیا. اب جیسے دیکھیے, ہمارے ایک بہت بڑے افسانہ نگار شین مظفر پوری, بہت مشہور نام, بڑا نام, لیکن معاشی طور پر شروع سے وہ بدحال رہے. وہ مختلف اخبارات میں لکھے رہے, ہزاروں ہزار صفحات سیاہ کیے, لیکن ان پر کوئی کام نہیں ہوا. میں نے ان پر نہ صرف ان کی صحافت پر, ان کے افسانہ نگاری پر مضمون لکھا, بلکہ خاص نمبر بھی شائع کیا شین مظفر پوری پر. ان کے بارے میں بتاؤں کہ وہ صحافت سے جڑے رہے اور اعلیٰ معیار صحافت قائم کیا انہوں نے, اور اس کے بعد پھر عالم یہ ہوا کہ کسی نے انہیں کہا جائے کہ ترجیح نہیں دی, جس کی شکایت انہیں رہی, اور آخر وقت ایسا رہا کہ اپنے گاؤں میں وہ مؤذن بن کر رہ گئے. وہ اسی طرح سے ہمارے یہاں کے ہمارے گیا کے ایک بڑا نام طنز و مزاح کا نام ہے انجم مانپوری, جن کی میر کلو گواہی بہت مشہور ہوئی, بہت مشہور. ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان میں کچھ کام ہوا, لیکن ہندوستان میں پتہ نہیں کیوں انہیں نظر انداز کیا گیا. یہاں تک کہ وزیر آغا نے جو ابھی تنقید طنز و مزاح پر جو کام کیا, ان کا جو ایک تھیسس آئی ہے, اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ان کا ہے. تو اس طرح سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو جن لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے, ان پر کچھ کام ہو اور ان کو متعارف کیا جائے پوری طور پر.
ڈاکٹر سید احمد قادری صاحب کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اعلان سے قبل آپ افسانہ نگار ڈاکٹر سید احمد قادری صاحب سے ہماری گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ڈاکٹر قادری صاحب کہہ رہے ہیں,
لیکن میں جس زمانے میں افسانوی سفر میں نے شروع کیا, اس زمانے میں وہ جدیدیت کا دور تھا. وہ خاص طور پر سورن پرکاش, احمد یوسف کا, کلام حیدری کا. لیکن ہوا یہ کہ جدیدیت کے علم بردار ہونے کی وجہ سے تجدیدیت نے افسانے کی روح نکال دی. علامتیں استعار اس انداز سے اپنائے جانے لگے کہ قاری نے انہیں رد کر دیا, اور جب رد کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بانس پہ چڑھانے والے جو نقاد تھے, انہیں بھی اپنی اس کا احساس ہوا کہ یہ تو بہت گڑبڑ ہو رہا ہے کہ اب افسانے ہی رد کیے جا رہے ہیں. تو پھر افسانہ نگاروں نے یہ کیا کہ اپنے افسانے بھی لکھے اور ان کی شرح بھی ساتھ ساتھ شاعر ہونے لگے. لیکن تمام چیزوں کے باوجود پوری طرح سے افسانوں نے ایسے افسانے کو جو علامتی اور اختیاری طور پر اختیاراتی طور پر لکھے گئے انہیں رد کر دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جن نقادوں نے تجدیدیت کو کافی بڑھایا, ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ افسانے کہیے یا کہانی کہیے, وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک دور وہ آیا جب بیانیہ افسانے کو ترجیح دیا جانے لگا. اب بیانیہ بہت اچھے افسانے لکھے جانے لگے, اور ظاہر ہے کہ میں نے دیکھے ایک دو افسانہ بالکل ہی کہیے کہ مثال کے طور پر کہ میں بھی ایسے افسانے لکھ سکتا ہوں. جدید افسانے لکھے میں نے, تجدید سے علامتی اور استعارتی افسانے, ایک دو افسانے, لیکن حقیقت یہ کہ میرا وہ میں نے اس کبھی بھی پسند نہیں کیا. اور افسانے میں کہانی کردار یہ تو روح ہے, اس کے بغیر ٹھیک اسی طرح سے ہے. اسلام میں رزاق بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر یہ کہانی افسانے سے کہانی پن نکال دیا جائے, کہانی نکال دیا جائے, پھر وہ سوکھے پھول کی طرح ہے. کہانی تو بنیاد ہے, کردار بنیاد ہے, اور اس کے بغیر افسانہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ کہانی دوبارہ لوٹ آئی ہے اور پوری طرح سے رواں دواں ہے. بڑی بڑی بڑے بڑے لوگ ساتھ سے اس میں ہو گئے ہیں.
قاضی صاحب, یہ آپ ظاہر ہے کہ اردو زبان میں لکھتے ہیں, اب ہندوستان میں تو اردو پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ روز بروز گھٹتی جا رہی ہے, گھٹتی گئی, تو اب آپ کے جو قاری ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا آپ جو ہے وہ آپ افسانہ جو اردو میں لکھتے ہیں وہ دیوناگری میں بھی رسم الخط میں بھی لکھ کر شائع کرواتے ہیں؟ کیا صورت ہے ابلاغ کی اب؟
دیکھیں محترم, ایسا ہے کہ ادب چاہے وہ اردو کا ادب ہو یا ہندی ادب ہو, وہ تو اس وقت اس کی صورتحال بہتر نہیں ہے, یہ صحیح فرمایا آپ نے. اور جہاں تک اردو کا سوال ہے, بڑی بڑی انجمنیں ہیں, کئی ایسے قومی ادارے ہیں جو اردو کا بڑے کافی کام کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ہر صوبے میں, بیشتر صوبے, چاہے وہ مغرب بنگال ہو یا پھر بہار ہو, اتر پردیش ہو, دلی ہو, تمام ریاستوں میں بڑی تعداد میں کتابیں شائع ہو رہی ہیں, پسند کی جا رہی ہیں اور پھر خریدی بھی جاتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, پڑھنے والے ہیں. لیکن ہاں, یہ جہاں سے اردو کا سوال ہے تو یہ میں اس بات کو اعتراف کرتا ہوں کہ روبہ زوال ہے, اور نئی جو نئی نسل ہے وہ اردو سے نابلد ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اس زبان کو روزی سے نہیں جوڑا گیا ہے, روزی روٹی سے نہیں جوڑا گیا ہے, تو جو بچے بھی ہیں, اور پھر حکومت کا بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ زبان جو ہے سروب آزاد ہو رہی ہے. میرا تعلق بہار سے ہے, اور بہار میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے, جہاں کے سرکاری طور پر بے شک کافی مراعات حاصل ہیں
جی,
اور تمام یونیورسٹیوں میں, تمام اسکولوں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. اب یہ ہماری کمی ہے, یہ ہماری کمی ہے کہ میں اردو نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ ہمارے بچے اردو نہیں پڑھ رہے, یہ ہماری کمی ہے. اور اس کی وجہ بہرحال وہی ہے کہ چونکہ روزی روٹی سے نہیں جوڑا جا رہا ہے, اس وجہ سے یہ کمی ہو رہی ہے.
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جیسے کہ ہندوستان میں ظاہر ہے کہ اردو جو ہے وہ ہندی سے بہت قریب تر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اتنے عرصہ گزرنے کے بعد, پاکستان بننے کے بعد بھی, اب بھی وہاں پہ جو اردو شاعری ہے وہ دیوناگری میں شائع ہو رہی ہے, منٹو جو ہے وہ دیوناگری میں شائع ہو گیا وہاں پہ ہندی رسم الخط میں, تو اب کیا یہ رسم الخط کی اگر تبدیلی ہو تو جو جی اردو کی ترویج اور فروغ جو ہے اس کچھ فائدہ ہوگا؟
نہیں نہیں جی جی جی, ایسا ہے کہ رسم الخط جو اس کا ہے اردو کا, وہ جہان اس کی, اور اس کے بغیر وہ اردو کا اپنا جو انفرادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایسا ہے کہ کچھ گائکوں نے اس انداز میں گایا ہے, غالب کی غزلیں ہوں چاہے میر کی ہوں یا پھر اقبال کی ہوں, تو اس کی وجہ سے لوگوں تک پہنچی وہ ساری چیزیں, اور پھر لوگوں کی کیوریوسٹی ہوتی کہ آخر میں پڑھوں, تو کچھ پبلشر اپنے فائدے کے لیے چیزیں کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ شائع کرتے ہیں, اور پھر بکتی بھی چیزیں. بہرحال شاعری ایک ایسا میڈیم ہے جو بہت ہی طاقتور ہے.
اچھا قادری صاحب, ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پھر پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں جو اردو کے بڑے مراکز تھے جیسے دلی, لکھنؤ, علی گڑھ, وہاں پہ تو جو ادیب تھے ان کے لیے ان کے گروپ بھی تھے, وہ تھے, تو آپ جیسے جن علاقوں سے تعلق ہے جو نسبتاً ان اردو کے مراکز سے دور تھے, تو یہاں کے ادیبوں کو وہ مواقع اور وہ سہولتیں اور وہ حوصلہ افزائی نہ مل سکی جو دوسرے ان مراکز میں کے ادیبوں کو حاصل رہی؟
جی بالکل بالکل, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ دوسری, جب ظاہر کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جن مراکز کے ذکر کیا آپ نے, ان مراکز کے کہیں زیادہ عظیم آباد اسکول پٹنہ یا بہار کا عظیم آباد اسکول سے منسلک کیا جاتا ہے, تو اس کی بہت خدمات رہی ہیں, بہت خدمات رہی ہیں. اب خاص طور پر ریمی کو لے لیجیے ہمارے یہاں کے, یا جمیل مظہری کو لے لیجیے, جمیل مظہری کے نے جو اشعار کہے ہیں, کیا وہ بڑے شاعروں کے نام لے کے میں نے قدر قیمت کم نہیں کرنا چاہتا, لیکن یقین جانے کہ جو بڑے صفحہ اول کے جو شعرا ہیں ان کے مقابلے کے جمیل مظہری شاعر ہیں, لیکن جمیل مظہری کو وہ قدر قیمت ان کی نہیں دیکھا گیا ان کی, یا پھر اور بھی کئی ایسی شخصیتیں ہیں جن پر کام ہونا چاہیے تھا لیکن ان کا کام نہیں کیا گیا, انہیں نظر انداز کیا گیا. جیسے میں نے ابھی جیسے انجم مانپوری کا ذکر کیا, میں نے انجم مانپوری کی وہ جو ہے وہ میر کلو کی گواہی, آپ جس طرح کنہیا لال کپور نے لکھا یا مصطفیٰ حسین نے لکھا یا پھر دوسرے بہت سارے جو تنظیمات, ان کے مقابلے میں وہ زیادہ اہم ہے وہ میر کلو گواہی, لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی. یا پھر شری مظفرپوری کی ایک ناول ہے ہزار راتیں, آج جو سب بڑے جو ناول کے جن کا ذکر کرتے ہیں ان کے مقابل کا وہ ناول ہزار آتے ہیں, لیکن چونکہ شیر مظفرپوری کا تعلق بہار سے تھا, عظیم آباد ایکسپوز سے تھا, اور معاشی طور پہ بہت ہی بدحال تھے, اس وجہ کر ان پر توجہ نہیں دی گئی.
ایک اور آپ امریکہ بھی تشریف لاتے ہیں، اب اردو زبان اور ادب جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان سے نکل کر خلیجی ریاستوں میں، یہ دبئی اور اس طرح پھر یورپ اور پھر امریکہ میں، یہاں بھی خاصے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، خاص طور سے افسانے اور شاعری کے شعبوں میں، تو جو اردو کی اب یہ نئی بستیاں قائم ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اب اردو پھیل کر اب ایک گلوبل لینگویج بنتی جا رہی ہے؟
ہاں ہاں جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ کہ ادھر تو یہ ہوا کہ 1980 کے بعد کسی احساس تو ہوا کہ دنیا اب ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے. اب پہلے یہ تھا کہ ایک رسالہ رسالے میں کسی چیز کی کسی کوئی چیز شائع ہوئی، چاہے وہ افسانہ ہو چاہے شاعری ہو یا تنقید ہو، تو ایک محدود دنیا تک محدود ہو جاتی تھی. لیکن اب کیا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے زمانے میں کبھی آج میں کوئی افسانہ لکھتا ہوں تو یقین جانی ہے کہ اس کا جو ریسپانس آتا ہے تقریباً پوری دنیا سے، چاہے وہ سڈنی ہو، جرمنی ہو، یا امریکہ ہو، یا پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، تمام علاقوں سے اس کا ریسپانس آتا ہے. جی تو اور پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں میں تعجب مجھے بہت سخت ہوتا ہے جب فیس بک پر کوئی میری چیز کسی کو بہت پسند آتی ہے، اس پر اظہار کرتا ہوں، پھر بتاتا ہے یا میں دیکھتا ہوں کہاں کا ہے وہ، تو معلوم ہو کہ وہ ایسے علاقوں کا ہے جب میں تصور میں مجھے نہیں تھا کہ وہ اتنی دور تک میری چیز پہنچ پائے گی، یا پھر وہاں اردو بھی ہے. اور جس طرح سے جیسے امریکہ ہی میں دیکھیے آپ، نور الحسن، نور العین ساحرہ ہیں، بہت اچھے کیلیفورنیا میں رہتی ہے، اتنے اچھے افسانے لکھا کرتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح سے آپ کے ہمارے آپ کے نیو جرسی میں آپ کے جمیل عثمان صاحب ہیں، ان کی افسانے دیکھیے، یا پھر جو آپ کے نیو یارک میں ہیں خلیل مامون صاحب ہیں، ان کی شاعری کو دیکھیے، ان کی خاطر رباعیوں کو دیکھیے. تو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ، یا پھر جرمنی میں دیکھیے ابھی مصطفیٰ کریم صاحب کا ناول جو آیا ہے، یہ مصطفیٰ کریم صاحب کا طوفان کی آہٹ، یا پھر جرمنی میں بھی دیکھیے سرور غزالی کا جو ناول آیا ہے دوسری ہجرت. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلی نسل جو ختم ہو گئی اس کے بعد پھر جو نسل آئی تو پھر اردو زبان کو ریپیٹیشن ہو رہا ہے، آج میں محسوس کرتا ہوں کہ آج یہ ہے کہ نہیں، جینے کے لیے تو کچھ اور کہتے ہیں لیکن اپنے ذوق اور شوق کے لیے لکھتے ہیں وہ. تو یہ ساری چیزیں جیسے بھی ذکر کیا میں نے وہ ایسی ہیں جو بہرحال ادب میں باوقار اضافہ کی حیثیت رکھتی ہیں.
اچھا قاضی صاحب، آخری سوال یہ کہ اب آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟
میں نے ایک چیز بہت شدت سے محسوس کی تھی کہ ہر شعبے کے لوگ وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو حیثیت مستحکم ہو جاتی ہے، لیکن صحافت ایک ایسا میدان ہے جہاں جو ذرے سے آفتاب بناتا ہے وہ صحافی، لیکن جب وہ انتقال کرتا ہے جو ختم ہوتا ہے وہ، تو کوئی جاننے والا اسے نہیں ہوتا ہے. تو میں نے ایک کوشش کی تھی اور کہ کم سے کم بہار کے تعلق سے جو بہار کے کی صحافت کو، بہار کے صحافیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان پہ کچھ کام کیا جائے. ایک پروجیکٹ میرا منظور ہوا تھا، کے کے برلا فاؤنڈیشن نے مجھے فیلوشپ اوارڈ دیا تھا، اس کے تحت میں نے کام کیا تھا بہار اردو صحافت بہار میں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت پسند کی گئی وہ کتاب، اور بہار کے تمام یونیورسٹیوں میں اسے نصاب میں شامل کیا گیا ہے ایم اے میں. تو اسی طرح سے اس کے بعد پھر ایک پروجیکٹ مجھے ملا ہوا ہے کہ جو بہار کے جو صحافی حضرات ہیں، اب یقین جانے کہ ایسے ایسے صحافی جیسے سلطان احمد صاحب، آزادی کے دور آزادی میں اس قدر ان کا جو ہے سو کنٹریبیوشن رہا ہے، لیکن آج کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے. یا پھر اور بھی کئی ایسے صحافی گزرے ہیں جیسے معین شاہی صاحب ہیں، یا قیوم خضر صاحب ہیں، یا اور بھی کئی صحافی ایسے گزرے ہیں جن کو آج کوئی جانتا نہیں ہے انہیں، جبکہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن اپنے ادارے میں، اپنے مضامین سے کتنا کچھ کام کیا انہوں نے، اس کے باوجود بھی ان کو لوگ جاننے والے نہیں. تو آج کے میں ایک کام یہ کر رہا ہوں کہ اردو صحافی بہار کے، ان کی ساری چیزوں کو میں جمع کر رہا ہوں، ان کی تصاویر جمع کی ہے میں نے، اور پھر ان پر میں لکھ رہا ہوں. ایک بڑی اور ضخیم کتاب انشاءاللہ رحمان ہوگی وہ، میں اسی فی الحال اسی پہ کام کر رہا ہوں جناب.
روبرو ابھی آپ نے بھارت میں مقیم اردو کے افسانہ نگار جناب ڈاکٹر سید احمد قادری کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
کلام شاعر بزبان شاعر، آج کے شاعر ہیں جناب شعیب بن عزیز. یہ شاعری کم کم کرتے ہیں، مگر جب بھی شعر کہتے ہیں خوب کہتے ہیں۔ ان سے آج آپ ان کی وہ معروف غزل بھی سنیں گے جس کا ایک شعر زبان زد عام ہے، مگر اس غزل سے بیشتر ان کا یہ تازہ کلام سماعت فرمائیے۔
دل آباد کا برباد بھی ہونا ضروری ہے، جسے پانا ضروری ہے اسے کھونا ضروری۔ دل آباد کا برباد بھی ہونا ضروری ہے، جسے پانا ضروری ہے اسے کھونا ضروری۔ مکمل کس طرح ہوگا تماشا ابر و باراں کا، مکمل کس طرح ہوگا تماشا ابر و باراں کا، تیرا ہنسنا ضروری ہے میرا رونا ضروری۔
واہ واہ کیا،
تیرا ہنسنا ضروری ہے میرا رونا ضروری ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ بہت سی سرخ آنکھیں شہر میں اچھی نہیں لگتی، بہت سی سرخ آنکھیں شہر میں اچھی نہیں لگتی، تیرے جاگے ہوؤں کا دیر تک سونا ضروری ہے۔ بہت سی سرخ آنکھیں شہر میں اچھی نہیں لگتی، تیرے جاگے ہوؤں کا دیر تک سونا ضروری ہے۔ یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہاں جانے، یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہاں جانے، مصنف کا کسی کردار میں ہونا ضروری۔ یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہاں جانے، مصنف کا کسی کردار میں ہونا ضروری۔ اور شعر دیکھیے کہ کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقاتیں، کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقاتیں، تپتی شام میں ایک دھوپ کا کونا ضروری۔ کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقاتیں، ٹھٹھرتی شام میں ایک دھوپ کا کونا ضروری ہے۔ آخری شعر دیکھیے کہ جناب دل بہت نازا نہ ہوں داغ محبت پر، جناب دل بہت نازا نہ ہوں داغ محبت پر، یہ دنیا ہے یہاں یہ داغ بھی دھونا ضروری، یہ دنیا ہے یہاں یہ داغ بھی دھونا ضروری ہے۔ اور دل آباد کا برباد بھی ہونا ضروری ہے، جسے پانا ضروری ہے اسے کھونا ضروری۔ ایک غزل اور، کہ خوف اور خواہش کے درمیان نہیں رہنا، خوف اور خواہش کے درمیان نہیں رہنا، یہ جہاں ہو جیسا بھی اب یہاں نہیں رہنا، خوف اور خواہش کے درمیان نہیں رہنا، یہ جہاں ہو جیسا بھی اب یہاں نہیں رہنا۔ سو سوال ہیں اس میں، سو سوال ہیں اس میں، سو جواب ہیں اس میں، اپنا رائے گاں جانا رائے گاں نہیں رہنا، اپنا رائے گاہ جانا رائے گاہ نہیں رہنا۔ اور یہ خبر نہ تھی ہم کو دار کے قریب آ کر، یہ خبر نہ تھی ہم کو دار کے قریب آ کر، ہم خیال لوگوں نے ہم زبان نہیں رہنا۔ یہ خبر نہ تھی ہم کو دار کے قریب آ کر، ہم خیال لوگوں نے ہم زبان نہیں رہنا۔ ایک اور غزل کے تین شعر سن لیجیے، کہ زمین کیسی ہو اس پہ آسماں کیسا بنانا ہے، زمین کیسی ہو اس پہ آسماں کیسا بنانا ہے، مکھی سے پوچھ تو لیتے مکان کیسا زمین کیسی ہو اس پہ آسماں کیسا بنانا ہے، مکھی سے پوچھ تو لیتے مکان کیسا بنانا ہے۔ کہاں تعمیر بے مقصد سے خود کو دور رکھنا ہے، کہاں تعمیر بے مقصد سے خود کو دور رکھنا ہے، ضروری ہے بہت جو وہ کہاں کیسا بنانا ہے۔ کہاں تعمیر بے مقصد سے خود کو دور رکھنا ہے، ضروری ہے بہت جو وہ کہاں کیسا بنانا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کہاں کا عدل، کہاں کا عدل جب منصف نے مجرم کو بتایا ہو، کہاں کا عدل جب منصف نے مجرم کو بتایا ہو، گواہی کس کی لانی ہے بیان کیسا بنانا ہے، گواہی کس کی لانی ہے بیان کیسا بنانا ہے۔
جناب شعیب بن عزیز اپنا منتخب کلام پیش کر رہے ہیں۔
کیا اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اب تو اس کی آنکھوں کے میں قدے میسر ہیں، پھر سکون ڈھونڈو گے ساگروں میں جاموں میں، اب اس کی آنکھوں کے میں قدے میسر ہیں، پھر سکون ڈھونڈو گے ساغروں میں جاموں میں۔ اور دوستی کا دعویٰ کیا، پھر دیکھیے کہ دوستی کا دعویٰ کیا عاشقی سے کیا مطلب، دوستی کا دعویٰ کیا عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں میں تیرے غلاموں میں، میں تیرے فقیروں میں میں تیرے غلاموں میں، زندگی بکھرتی ہے شاعری نکھرتی ہے، زندگی بکھرتی ہے شاعری نکھرتی ہے،
دلبروں کی گلیوں میں دل لگی کے کاموں میں.
واہ
مقتدہ دیکھیے کہ جس طرح شعیب اس کا نام چن لیا تم نے, جس طرح شعیب اس کا نام چن لیا تم نے, اس نے بھی ہے چن رکھا ایک نام ناموں میں.
واہ
اس نے بھی ہے چن رکھا ایک نام ناموں میں, اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب شعیب بن عزیز اپنا کلام پیش کر رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ کی پیشکش ہے. لیجیے اب سماعت فرمائیے غالب کے ایک انتہائی معروف غزل کی اردو اور انگریزی میں تشریح. دیوان غالب میں موجود 97ویں غزل کی تفہیم بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
غالب کی غزل نمبر 97 پہ آج ہم گفتگو کریں گے. یہ غزل غالب نے 1816 میں تحریر کی. اس غزل میں 6 اشعار ہیں اور جن خوبیوں کی یہ غزل حامل ہے اس میں وہ چند چیدہ چیدہ اشعار بھی ہیں جو بہت لوگوں کی زبان پہ چڑھے رہتے ہیں. تو اس کو بھی آج دیکھتے ہیں کہ یہ مشہور غزل جو غالب کی ہے اس میں کیا کیا مشکلات غالب نے شامل کی ہیں. غزل یوں شروع ہوتی ہے, جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں, ویئر ایور وی سی یور فٹ پرنٹ ان فلاور بیڈ اپان فلاور بیڈ وی سی پیراڈائز. اب یہاں پر دو چیزیں سامنے رکھنے والی ہیں, جہاں کے معنی دنیا بھی ہو سکتا ہے اور جہاں کے معنی ویئر ایور اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں. تو پہلے تو ہم اس کو اس نظریے سے اس کا معائنہ کریں کہ جہاں جہاں جس جس جگہ پر ہم تمہارا نقش قدم دیکھتے ہیں, خیاباں خیاباں وہ ہمارے لیے ایک پھولوں کا ایک کیاری کی طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ, اور ان کیاریوں میں ہم ایک جنت کی شکل دیکھتے ہیں. کیا جنت جو ہے وہ تمہارے نقش قدم سے کم تر ہے, یا یہ کہ تمہارے نقش قدم دیکھنا ہی ہمارے لیے جنت ہے؟ دونوں معنی جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جو وہ لفظ استعمال کیا تھا جہاں, اگر اس کو ہم دنیا کے معنی میں استعمال کریں کہ دنیا والے جہاں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں, لیکن جہاں اپنے استعمال کیا تو پھر وہ کس جگہ اور جگہ جگہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. کہنے والی بات ہے کہ دنیا تمہارا نقش قدم دیکھتی ہے اور اس طرح سے خیاباں خیاباں ارم دیکھتی ہے, ہر جس باغ میں جاتے ہیں وہاں وہ جنت دکھائی دیتی ہے جہاں تمہارے قدموں کے نشان ہیں. جس طرح کے دوسرا شعر جو ہے اس کا وہ اس سے بھی زیادہ دقیق ہے, کہتے ہیں, دل آشفت گاں خالے کنجے دہن کے سویدا میں سیرے عدم دیکھتے ہیں, دا ہارٹ ڈسٹریکٹڈ ونس ان دا بیوٹی اسپاٹ ایٹ دا کارنر آف دا ماؤتھ سی اے اسپیکٹیکل آف نان ایگزٹینس ان دس بلیک اسپاٹ آف ہارٹ. کئی مشکلات ہیں لیکن سویدا کے معنی وہ ڈارک اسپاٹ بھی ہیں دل میں, جس کے معنی سمجھنا ذرا مشکل ہے. بہت ساری اگر آہیں جمع ہو گئیں ایک جگہ تو وہ سویدا بن گئیں دل کا, تو وہ بلیک اسپاٹ آف دا ہارٹ ہے جس طرح سے بھی اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہاں غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے چہرے پہ ایک بیوٹی اسپاٹ یا ایک نشان دیکھتے ہیں, اور وہ نشان کہاں ہے, تمہارے کارنر آف ماؤتھ منہ کے پاس. اب دیکھیے وہ منہ جو ہے چھوٹا ہونا وہ بھی خوبی کی علامت ہے, اس منہ کے برابر ایک بلیک اسپاٹ ہے. ہارٹ میں ہوتا ہے بلیک اسپاٹ, سویدا اسے کہتے ہیں, اور چونکہ منہ کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اب دوسرے شعر پہ آئیے جہاں انہوں نے استعمال کیا ہے, سویدا میں سہرے عدم دیکھتے ہیں. اب اس کو انہوں نے کالے دھبے کو یا اسپاٹ کو انہوں نے تل کو سمجھ لیں, دھبا تو غلط لفظ ہوگا, اس کو سویدا سے انہوں نے مقابلہ کیا کہ سویدا میں سیر عدم دیکھتے ہیں. لفظ جو سیر ہے اس کے معنی عربی میں واک کرنا، گھومنا پھرنا، اور فارسی میں اس کے معنی جو ہیں وہ تماشا کے ہوتے ہیں. یہاں شاعر نے اس کو فارسی کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ سویدا میں ہم تماشائے عدم دیکھتے ہیں، کہ وہ ایک نان ایگزسٹنس میں یا کسی چیز کا نہ ہونا اس میں وہ نظارہ دیکھتے ہیں جنت کا. اب بات یہ ہے کہ نان ایگزسٹنس کے معنی جو ہیں وہ کہاں سے آئے، کسی چیز کا نہ ہونا. تو دیکھیں انہوں نے تین چیزیں بیان کی ہیں اس کے اندر. وہ ایک تل جو منہ کے پاس ہے، وہ منہ جو ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ تل جو سویدا ہے دل میں جو خود ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو پھر آپ کے معلوم میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس میں اضافت دی ہے سیرے، لیکن سیرے عدم دیکھتے ہیں، تماشا عدم دیکھتے ہیں، یہ سامنے آتا ہے. داغ نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں. جب محبوب کی طبیعت کو دیکھتا ہوں لگتا ہے یہ تو سامان موت ہے. اسی طرح سے جب وہ شاعر خالق کنج دہن کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارا ایگزسٹنس یا قائم رہنا ہے اس دنیا میں، اب ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے اپنے زندگی سے. یہ ہیں اس کے گہرے معنی. تیسرا شعر جو ہے وہ بظاہر بہت صاف ہے، اکثر لوگ اس کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن شاید مطلب بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس کا. وہ ہے تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. By the height of a person compared to your cypress stature, the havoc wrecker of doomsday cut short we see. لفظ ہے قامت استعمال کیا انہوں نے، سرف قامت، پھر ہے قیامت. جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا. یہ جگہ اور غالب نے بیان کیا ہے. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس مصرے میں سرو قامت یا قامت سرو، اگر قامت سرو ہو تو بات صاف ظاہر ہے کہ محبوب جو ہے اس کی قامت، اس کی لمائی، اس کا قد جو ہے وہ سرو کے درخت کے برابر ہے، جس کا اکثر انہوں نے ذکر اپنے دیوان میں کیا ہے. لیکن یہاں ہے سرو قامت، کہتے ہیں وہ لمبائی یا اونچائی جب ہم دیکھتے ہیں اس درخت کی اور اس کو ہم تم سے کمپیئر کرتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے، پہلے مصرے میں کوئی تعلق نہیں مل سکتا آپ کو دوسرے مصرے کا، اور یہ شعر کہلاتے ہیں مشاعرے والے شعر. اس لیے کہ اس شعر کو اٹھانا اور اس یہ سوچنا بھی کہ دوسرے مصرے میں کیا موضوع ہے، یہ ممکن نہیں. کہتے ہیں قیامت کا ایک فتنہ ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے، کہتے ہیں وہ فتنہ بہت بڑا ہے، لیکن کٹ شارٹ بائی ہائٹ آف اے مین. اب یہاں پہ کچھ انہوں نے بات یہ بھی کری ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا لگتا ہے، یا جو وہ چیزیں کر سکتا ہے وہ تمہارے مقابلے میں قدرے کم ہیں. لیکن اب دیکھیے انہوں نے بات یہ، ایک انہوں نے استعمال کیا لفظ قد آدم. اب اس کی کیا ضرورت تھی ان کو بتانے کی کہ وہ جو قیامت کا فتنہ ہے، ہی از کٹ شارٹ بائی ہائٹ آف اے مین، یہ اس کے یہاں پر معنی ہوئے. اگر آپ محاورتن دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی نہ ہونے کے برابر ہے، یا اس میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے یا مقابلہ نہیں ہے. یہاں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہائٹ ہے یا جو قد ہے محبوب کا، اس سے مراد وہ فزیکل کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ ان خوبیوں کا ذکر ہے، ان قیامتوں کا ذکر ہے جو وہ محبوب ڈھا سکتا ہے. تو قیامت کے فتنے جو ہیں اس سے مقابلہ ہے، اور محبوب کو کے مقابلے میں وہ کٹ کے کچھ نہ بچا، یہ ہیں اس کے معنی. آگے ایک شعر ہے، کہتے ہیں تماشا کہ اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. اسپیکٹیکل او یو آبزرو ان مرر ہولڈنگ وتھ واٹ لانگنگ وی لک ایٹ یو. کچھ دیوان ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے تماشا کر اور یا تماشا کے. میرے خیال میں تماشا کے جو ہیں وہ صحیح ہے، لیکن مطلب دونوں کے سامنے آ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ عام طور پہ تو جب لوگ کنگھی کرتے تھے تو کوئی غلام ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا آئینہ لے کر کے، لیکن اس وقت یہ ہے معاملہ کہ محبوب جو ہے وہ خود آئینے کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنی شکل دیکھ رہا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے. تو اس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں تماشا، کہتے ہیں کیا اسپیکٹیکل ہے، کیا تماشا ہے، کیا سین ہے کہ محبوب جو ہیں وہ خود آئینہ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے اور اسے محظوظ ہو رہا ہے, اسے لطف اندوز ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں, ہم آپ کو صرف اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس تمنا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے دل میں اس وقت محسوس ہو رہی ہے ہم کو. وہ تمنا کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پہ غالب جو ہیں وہ کچھ شرارت بھی کرتے ہیں, کچھ مشکلیں بھی ڈالتے ہیں آپ کے لیے. وہ تمنا کیا ہے؟ ظاہر ہے محبوب کی تمنا تو ہے, لیکن اس وقت جب کہ محبوب وہ آئینہ تھامے ہوئے ہیں, عاشق کو اس بات کی خواہش ہے کہ ہمیں یہ تمنا ہے ہم دیکھیں کہ وہ آئینے میں کیا چیز دیکھ رہا ہے, یا اس کا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا اتنا خوشگوار ہے, یہ بھی اس کے معنی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں, کس کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ بہت بڑی تمنا سے, اور یہ کہ وہ جو تمنا یہاں پہ موجود نہ ہو. کہاں ہے وہ تمنا؟ تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہاں معنی جو ہیں وہ اس کا بتانے والے ہیں محبوب کو کہ ہماری تمنا جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے تمہیں دیکھ کے, یہ دیکھو ہم کو. لیکن پھر بھی اس شعر کا مطلب جو ہے وہ تانے بانے جو ہیں وہ اس طرح سے آسانی سے بن نہیں رہے ہیں. یہ ذکر کیوں آیا تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں؟ وہ اس لیے آیا کہ محبوب کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمنا تمہارے دل میں اپنے لیے ہے اپنی شکل دیکھ کے, نارسسزم جو ہے نرگسیت کا ذکر ہے یہاں پر, یہ سوچ لو کہ ہم تم یہ سمجھو کہ ہم تمہاری جگہ ہیں, کس طرح سے تم ہمارے عشق کا جواب دے سکو گے یا اس کا احساس ہوگا. آگے کہتے ہیں سراغ تفے نہ لالے داغ دل سے کہ شبرو کا نقش قدم دیکھتے ہیں, فائنڈ دا سورس آف دا ہیٹ آف دا لیمنٹ فرام دا ہارٹس اسکار, ٹریک ڈاؤن فرام دا فٹ پرنٹ از دا نائٹ رابر. یہ وہ پوری غزل کے سارے اشعار یہ مشاعرے والے سمجھے جائیں گے, کیونکہ دونوں مصروں میں ظاہراً کوئی تانا بانا بننا مشکل ہے. پہلا جو ہے کہ کہتے ہیں جو گرمی ہے ہمارے نالوں کی, چراغ تحفے نالا, اس کا دل کی جو اسکارس ہیں ان سے سراغ لگا. دیکھیے دل میں جب اسکارس ہیں یا داغ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ داغ جو ہیں وہ وجہ بنے نالائے دل کا, تبھی نالائے دل میں گرمی آئی, کوئی چیز جلی اس کا دھواں اٹھا تو اس سے گرمی کا احساس ہوا. پھر کہتے ہیں کہ شبرو کا نقش قدم دیکھتے ہیں, لیکن کچھ شارحین نے اس کو یہ بتایا ہے کہ جو داغ دل ہے اس کی شکل جو ہے وہ فٹ پرنٹ کی طرح سے ہے, تو وہ اس کا مقابلہ کیا انہوں نے کہ یہ وہ شبرو تھا نقش قدم تو اسی طرح سے جو وہ تھا وہ لوٹ کے لے گیا. لیکن یہاں پہ رات کا ذکر بھی ہے, دیکھیے شب کا ذکر ہے, نالے جو ہیں وہ رات میں شاید لے آہ و بکا ہوتی ہے, پوری پوری رات گزر جاتی ہے نالوں میں, اور اس طرح سے جو رات ہے وہ چوری ہو جاتی ہے عاشق کی زندگی سے. تو کچھ یوں ذکر ہے کہ جب ہم اپنے ہم گرم نالوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا سبب پاتے ہیں داغ دل, اور یہ وہ داغ دل ہے جو ہم سے ہماری رات کو چرا کے لے جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہاں دیکھو اس کا سراغ کہ یہ تمہاری رات کس طرح سے گزری اور کون چرا کے لے گیا. مقطع جو ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ دونوں مصروں میں کوئی کنیکشن مشکل سے بنتا ہے. کہتے ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں, ہیونگ پٹ آن دا ڈسگائز آف بیگرز غالب, وی سی دا اسپیکٹیکل آف دا پیپل آف جنراسٹی. غالب جو ہیں وہ فقیروں کا بھیس بنا کے باہر نکلے ہیں. اس میں کچھ داستان بھی ہے بادشاہوں کی جو نکلا کرتے تھے رات میں اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے کہ وہ ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس شعر میں. کہتے ہیں تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے تماشا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ اہل کرم جو ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن تماشا دیکھنا کسی کا, تماشا بننا, تماشا ہو جانا, ان کا حشر دیکھتے ہیں یا ان کی حقیقت دیکھتے ہیں جا کے باہر. تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں, کہ دم جب فقیر بن کے نکلے باہر تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اہل کرم جو نام کے ہیں یہ واقعی اہل کرم ہیں یا نہیں. ایک جگہ اور غالب نے کہا ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو یہ جو غزل نمبر 97 ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کی، اس میں سب سے جو عام لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسپیکٹیکل ہے، نظارہ، تماشا۔ اور اب دیکھیے، انہوں نے پہلے شعر میں جہاں ذکر کیا تھا ارم کا، جنت کا، دوسرے شعر میں ذکر کیا انہوں نے نہ ہونے کا، پھر تیسرے شعر میں انہوں نے قیامت کے فتنے کو غائب کر دیا، اس کو قد آدم سے کے قد سے کم کر دیا، اس کو کٹ شارٹ کر دیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ رات جو تھی ہماری کون چراتا ہے، اس کا پتہ کہاں سے لگے گا، اور پھر وہ چھپ کے دیکھتے ہیں کہ جو اہل کرم ہیں وہ واقعی اہل کرم ہیں یا نہیں۔ تو اس مناسبت سے میرے خیال میں یہ بہت دلچسپ غزل ہے غالب کی، لیکن اس کا شمار ان غزلوں میں ہوگا کہ جہاں الفاظ تو اتنے مشکل نہیں ہیں، تراکیب بھی اتنی مشکل نہیں ہیں، لیکن معنی حسب معمول بہت مشکل ہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 97 کی اردو اور انگریزی میں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی تشریح کر رہے تھے۔ اور اب آخر میں ایک افسانہ، وقار بن الہی کے افسانے کا عنوان ہے ایک ہی کہانی، اور اسے سنا رہے ہیں خالد حمید۔
محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے، کرتے بھی ہیں کہ سناٹے میں اپنا ایک شور ہوتا ہے، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ ان سرگوشیوں کو ہوا کی سرسراہٹ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اندھیرے کا بھی ایک اپنا حسن ہے، جس میں روشنی تو ہوتی ہے لیکن دکھائی دینے والی چمک آنکھوں کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے روشنی جیسے دودھ میں سے چھن کر آ رہی ہو۔ شاید اسی لیے وہ پہروں اپنے کمرے میں بتیاں بجھا کر چپ چاپ بیٹھا اور خلا میں دیکھتا رہتا تھا، پر آج اسے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو اس کے قریب ہی بیٹھا، اس کی حرکات و سکنات پر ہی نظر نہیں رکھے ہوئے بلکہ اس کے سانسوں، اس کی سوچوں میں بھی اترا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ انجان بنا رہا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ کمرے میں موجود اسی کے ہم شکل سے جان چھڑانا مشکل ہوگا، تو اس نے خود ہی کرسی کا رخ اتنا موڑا کہ دونوں آمنے سامنے ہو بیٹھے۔ وہ چپ ہی رہا۔ پہل دوسری طرف سے ہوئی، آج بڑے اداس دکھائی دے رہے ہو، قصہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہی سوچ رہا تھا کہ دوسرا اس کی سوچوں میں بھی اترا ہوا تھا۔ اس نے پہلو بدلا، قصہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ دوسرا ہنس دیا، واہ واہ کیا منطق ہے کہ قصہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ بھائی قصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اسے الجھنا بیکار لگا۔ کچھ نہیں یار، میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا ہنس دیا، جانتا ہوں کسی خاتون کی کہانی۔ یار ایک بات تو بتاؤ، تم لوگ عورت کے بارے میں ہی کیوں لکھتے ہو اور لکھے چلے جاتے ہو؟ کہاں ملی تھی؟ اسے دفاع کرنا ہی پڑا، عورت کے بارے میں نہیں، میری اس کہانی میں عورت تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ دوسرا اطمینان سے بولا، تو پھر کوئی سیاسی مسئلہ ہوگا، تم لوگ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ یہ کام سیاست دانوں کے لیے چھوڑ دو۔ اس نے دوسرے کو ٹوکا، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ہمارا سیاست سے کیا کام؟ سیاست میں تو وہ منہ مارے جسے دوسروں کے لیے کنویں کھودنے میں مہارت ہو، اور مجھے تو تم جانتے ہی ہو۔ اب دوسرا سنبھل کر بیٹھ گیا، اچھا تو پھر کسی حادثے کے بارے میں بات ہوگی؟ یار گاڑیاں کیا بڑی ہیں کہ حادثے بھی دھڑا دھڑ ہونے لگے ہیں، جب ریڑی وانوں کے پاس بھی گاڑی آ جائے تو یہی ہوگا۔ دوسرے کے لہجے میں بےتابی تھی، کہانی حادثے کے بارے میں ہے بھی اور نہیں بھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، یہ جو تمہارے چہرے پر عجب سی بے رونقی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، لیکن یار کہانی لکھنی ہے تو لکھو، یوں اداس کیوں ہو رہے ہو؟ اب اس کا یہ سوچنا بیکار ہی لگ رہا تھا کہ پہلے دوسرے کو کہانی سنائے یا پہلے کی طرح بس اپنے اندر اتر کر کہانی کو محسوس کرتا اور اپنا آپ اس پر نچھاور کرتا رہے۔ یار چند دنوں سے مجھے وہ نوجوان تنگ کیے جا رہا ہے، وہ جیسے دوسرے کے اطمینان کے لیے ساری کتھا سنانے جا رہا تھا، جس کی عمر بمشکل 18 نہیں تو 19 برس ہوگی۔ میں نے اسے ایک پل کے نیچے گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا دیکھا تھا، بال الجھ کر جٹائیں بن گئے تھے، چہرہ بے رونق، آنکھیں بے نور اور اندر کو دھنسی ہوئی، گال پچکے ہوئے اور بھن بھناتی ہوئی مکھیاں جنہیں وہ ہاتھ سے اڑانے کی بھی سکت نہیں رکھتا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے ایسے کہ بمشکل سطر پوشی کر رہے تھے، صرف ایک پاؤں میں سلیپر تھا، دوسرا کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ مدہوش ہونے کے بعد اسے بھول گیا تھا۔ میرا اس سے سامنا اس وقت ہوا جب اس کا سگریٹ سارا زہر اس کے اندر اتار چکا تھا اور وہ زہر کا آخری گھونٹ پی رہا تھا۔ اس نے شاید میری طرف دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش بھی کی، لیکن زہر نے اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ تان دیا تھا اور وہ اس ڈھیر پر یوں پڑا سو رہا تھا جسے اس کی ماں نے اسے اپنی گود میں بھر لیا ہو۔ وہ جیسے سینے میں پھیلتے ہوئے سوچوں کے زہر کو سمیٹنے کے لیے چپ ہوا تو دوسرا بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تو بیسیوں ڈھیروں پر، پلوں کے نیچے، گندگی کے انباروں پر پڑے اور خراٹے لیتے دکھائی دیتے ہیں، پر یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو آج تک کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بھی سوچا گیا ہوتا، پر تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو؟ اس نے دوسرے کی بات جیسے سنی ہی نہیں، چھت کو ہی گھورتا رہا۔ میں اسے یوں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے محلے کے غریب گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ چشم و چراغ تو شاید کبھی تھا، اب تو وہ شب خونی ہے۔ اپنی اماں کا وہ لاڈلا بس اکیلا ہی تھا۔ والد اس کے ایک حادثے میں اپنے بیٹے کی بربادی کا نظارہ کیے بنا کب کے جا چکے تھے۔ ماں بیچاری اکیلی اس آس پہ تھپیڑے کھائے جا رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا یہ لاڈلا کچھ کر لے گا، لیکن لاڈلا باپ کے جاتے ہی ایسے یاروں کے ہتھے چڑھ گیا جن کی دین و دنیا بس وہ پڑیا تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتے تھے۔ پہلے کسی یار نے دو چار سوٹے مفت کے لگوا دیے، ان سوٹوں نے ایسی جنت کی سیر کرائی کہ حسن بن صباح کی جنت کی چمک بھی مان پڑ گئی۔ پھر وہی ہونا شروع ہو گیا جو ایسے معاملوں میں ہوا کرتا ہے۔ پہلے ماں سے پیسوں کا تقاضا بڑھا، جب دال گلنا بند ہوئی تو گھر کی ہر وہ شے جو ایک سگریٹ دلوا سکتی تھی گھر سے غائب ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ پھٹا پرانا وہ بستر بھی غائب ہو گیا جس پر ماں سویا کرتی تھی۔ اب گھر کی دیواریں اور چھت ہی رہ گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ان کا بھی سودا کر ڈالتا کہ جب طلب ہوتی تو سارے وجود پر ایک ہی دھن سوار ہوتی کہ جیسے بھی ہو سگریٹ اور اس کے دو چار کش اور بس۔ شروع شروع میں ماں نے ہر وہ حربہ استعمال کر لیا جو مائیں عام طور پر کیا کرتی ہیں، لیکن بیٹوں کے معاملے میں مائیں یوں بھی کمزور ہوتی یا پڑ جاتی ہیں، اور بیواؤں کی تو سنتا ہی کون ہے۔ مائیں شاید اس دھوکے میں مار کھا جاتی ہیں کہ انہیں بیٹوں کی صورتوں میں اس کی صورت دکھائی دیتی ہے جس نے کبھی برسوں پہلے شادی کی پہلی رات ان کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اور بیوہ بیچاری تو یہی سوچتی رہ جاتی ہے بڑھاپے میں دو وقت کی روٹی شاید مل جائے۔ جو وجہ بھی ہو، اس نوجوان کی ماں بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ اب تو ایک مدت سے اس نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اگر بیٹا گھر آ جاتا تو وہ اڑوس پڑوس سے کام کے بدلے میں لائے ہوئے ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیتی، اور اگر وہ گھر نہ آتا تو دروازہ بند کر کے جانے والے ہی کو یاد کرتے کرتے سو جاتی۔ دوسرے نے چاہا کہانی کار کو لقمہ دے، روکے، بات کرے، کچھ پوچھے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ اس کی کھوپڑی میں بات جانے کیسے بیٹھے، کہیں برا نہ مان جائے یا روانی میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے۔ گھروں سے سامان لانا، بازار میں بیچنا اور نشے کا انتظام کرنا پہلے پہل سب مل جل کر کیا کرتے تھے، لیکن ان کے کرتوت تو قارون کا خزانہ بھی خالی کر دیتے۔ بھلا نچلے طبقے کی یہ بھوکے اور ان کے ماں باپ کب تک اس لوٹ کھسوٹ کا ساتھ دیتے؟ اب آہستہ آہستہ انہوں نے دوسرے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں ہوتے تھے۔ کسی مین ہول کا ڈھکن نظر آیا، اٹھا لیا، اور اگلے روز کسی لوہے والے پھیریے کے پاس بھیج کر دو سگریٹوں کا سامان کر لیا۔ کہیں پانی کی ٹونٹی دکھائی دی تو اسے ایک ہی مروڑے سے پار کر دیا۔ ایک یار تو اتنا کاریگر تھا کہ چھوٹے موٹے گیٹ کو بھی نہ بخشتا، لیکن ساتھ اب چھوٹتا جا رہا تھا۔ ضرورتیں انہیں مجبور کر رہی تھیں کہ وہ اپنے اپنے دھندے کے سربراہ بن جائیں۔ ہمارا نوجوان بھی کسی سے کم نہ تھا، وہ اب بھی کسی نہ کسی طور گزر کیے جا رہا تھا۔ بھوک اول تو لگتی ہی نہ تھی، اور اگر کبھی سینے کے علاوہ پیٹ کا دوزخ تنگ کرنے لگتا تو وہ کسی ہوٹل کے سامنے ایسی مسکین صورت بنا کر کھڑا ہو جاتا کہ آنے جانے والا ہر کوئی اسے ایک آدھ روٹی پھینکنے پر آمادہ ہو جاتا۔ دوسرے کی ہمت جیسے جواب دے جانے والی تھی، یار اب بس نہیں کرتے، ایسے معاملات تو ہم روز ہی سنتے ہیں، بلکہ اب تو یہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ کئی اس طرف توجہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ دیکھتے نہیں ہمارے ہی بھائی بند کس دھڑلے سے نشے پر نشہ بنائے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان نشوں کی فروخت سے ہی تو اتنا مال کمایا جا رہا ہے کہ اب یہ بیوپاری اپنی حکومت، اپنا علاقہ، اپنا کاروبار مانگ رہے ہیں۔ بس یار، ہم سب بھی یہی کچھ کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا طریقہ کار ذرا سفید پوشوں کے زمرے میں آتا ہے، اسے دوسرے کو ٹوکنا ہی پڑا۔ تم میری بات تو سنو۔ یار، کہہ تو رہا ہوں کہ ایسی کہانیاں تو میں روز ہی سنتا ہوں، کوئی نئی بات ہو تو سناؤ۔ اس نے بات شروع کی تو لگا اس کا دل ہی نہیں، لہجہ بھی زخمی ہے۔ آواز تو بھرائی ہوئی تھی ہی، لیکن چہرے کی کیفیت اندھیرے کی تاریکی بھی چھپانے سے قاصر تھی۔ لگتا تھا پل بھر کی بات ہے، وہ رو دے گا۔ اب آگے سنو، تم نے بھی اسے دیکھا ہوگا، 6-7 برسوں کا وہ بچہ جو ماں باپ دونوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ماں اسے پل بھر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی کہ برسوں کے تپسیہ اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ بڑا ہوا تو ماں کسی طور راضی ہی نہیں ہوتی تھی کہ اسے اسکول بھیجے، کیونکہ نظروں سے اوجھل جو کرنا پڑتا تھا۔ وہ اسکول جاتا تو ماں گھر کا کام کاج تو کرتی ہی، لیکن اپنی آنکھیں دہلی سے چپکا دیتی۔ پہلی جماعت کے امتحان میں وہ اپنی جماعت میں اول آیا تھا، اب وہ دوسری جماعت میں تھا۔ سردیوں میں تو دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، کسی نچلے درجے کے ملازم کی تنخواہ کی طرح دھوپ محسوس ہی نہ ہونے دیتی تھی۔ کب اتری اور کب چلی گئی۔ وہ اسکول سے واپس آیا، کھانا کھا کر رضائی میں گھسا تو اس کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں۔ اٹھا تو آنکھیں سوج رہی تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ ابھی تک جمائیاں لے رہا تھا۔ ماں نے کہا بھی کہ منہ دھو لے، لیکن اسے یاد تھا باہر میدان میں میچ ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک ٹیم میں شامل ہے۔ ماں کی بات انسنی کر کے وہ دوڑا اور باہر جا کر اپنی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فیلڈنگ کر رہے تھے اور دوسری ٹیم کا تیسرا بلے باز میدان میں تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کس غضب کا ہٹر ہے۔ بچے کو ابھی وہاں پوزیشن سنبھالے ایک پل بھی نہیں بیتا تھا کہ بلے باز کی لگائی ہوئی ہٹ بچے کے پاس سے گزرتی ہوئی اس کے عقب میں ایستادہ بجلی کے باکس میں گھس گئی۔ بچہ بھاگا، اطمینان سے بیٹھا اور بازو اندر ڈال کر گیند پکڑنے لگا۔ پھر اس کی چیخ بلند ہوئی، ایسی چیخ کہ سارا گراؤنڈ لرز اٹھا۔ بڑے اسے اٹھا کر گھر لے گئے اور گھر سے ایسی چیخ ابھری جس نے سارے علاقے کو لرزا کر رکھ دیا۔ بچہ بجلی کی تاروں میں الجھ کر اپنی ننی سی جان گما بیٹھا تھا۔ دوسرا مسکرایا اور مسکرا کر بولا، بس تمہاری کہانی ختم ہوئی؟ ہاں، تم کہہ سکتے ہو کہ کہانی ختم ہوئی، لیکن میرے نزدیک تو کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ تمہاری کہانی شروع ہوئی ہے یا ختم، تم جانو۔ مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ ایک نہیں دو کہانیاں ہیں، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے جو تم ساری بات کو اس قدر دل کے ساتھ چمٹائے بیٹھے ہو؟ اس نے پہلو بدلا اور اپنے دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر کہا، یہ دو نہیں ایک ہی کہانی ہے۔ کبھی بجلی کے اس ڈبے پر لوہے کی چادر کا دروازہ بھی تھا، لیکن اس نشئی جوان نے ہی اس ڈبے کا دروازہ توڑ کر کسی کباڑیے کے پاس ایک سگریٹ کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔ اگر اس ڈبے کے منہ پر دروازہ ہوتا تو شاید، لیکن لکھی کو کون ڈال سکتا ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لکھی ہی تھی، یا اس یا نے مجھے ایک اور کہانی کے دروازے پر لا کھڑا کیا؟
ایک ہی کہانی، وقار بن الٰہی کے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔